اسلام کی معرفت۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، اس ہفتے کے پروگرام میں ہم غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے دور میں حکومت کی تشکیل کی ضرورت کے موضوع سے متعلق گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ اگر آپ کے ذہن نشیں ہوں تو ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ حکومت کے وجود کی ضرورت کے دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ دین اسلام اور اس کے احکام و قوانین کسی مخصوص زمان و مکان میں محدود نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسا دین ہے جو آفاقی اور جاویدہ ہے اور تمام نسلوں اور زمانوں کے لیے ہے۔ اس لیے یہ صرف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے مخصوص نہیں ہے اور کبھی بھی اس کے قوانین تعطل سے دوچار نہیں ہوئے، جیسا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حکومت کی تشکیل اسلامی قوانین پر عمل درآمد کے لیے ضروری تھی۔ دیگر زمانوں من جملہ غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں بھی بدستور اس بات کی ضرورت ہے اور حکومت کی تشکیل کے بغیر بعض قوانین کا نفاذ ممکن نہیں ہے۔
حکومت کی تشکیل کی ضرورت کی ایک اور دلیل قوانین اسلام کی ماہیت و کیفیت اور شرعی احکام ہیں۔ دین اسلام کے احکام مختلف قوانین و ضوابط پر مشتمل ہیں کہ جو مجموعی طور پر ایک منظم اور جامع قانونی نظام کو تشکیل دیتے ہیں۔ اس نظام کے اصول و قوانین کی جو آیات قرآن اور سنت پیغمبر پر مبنی ہیں، ایسے ہیں کہ جن کی انسان کو اپنی فلاح و بہبود اور سعادت و کمال تک رسائی کے لیے ضرورت ہے۔ نجی معاملات اور گھریلو زندگی کے مسائل سے لے کر دوسری قوموں کے ساتھ صلح و جنگ کے اصول و قوانین، ان کے ساتھ میل جول رکھنے، اسی طرح فوجداری اور تجارتی قوانین کے ساتھ ساتھ صنعت و زراعت کے قوانین پر اسلام کے قانونی اور معاشرتی نظام میں توجہ دی گئی ہے۔ ایک اور مورد کو جو اسلامی حکومت کی تشکیل کی ضرورت پر دلالت کرتا ہے، دشمنوں کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کی آمادگی ہے۔ ظاہری دشمنوں سے مقابلہ کرنا اور اسلامی سرحدوں کا تحفظ حکومت کی تشکیل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سورہ انفال کی آیت 60 میں دشمنوں سے مقابلے کے لیے صراحت کے ساتھ مسلمانوں کی آمادگی کی ضرورت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اور تم سب ان کے مقابلے کے لیے امکانی قوت اور گھوڑوں کے صف بندی کا انتظام کرو، جس سے اللہ کے دشمن اپنے دشمن اور ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے ہو اور اللہ جانتا ہے سب کو خوفزدہ کر دو، اور جو کچھ بھی راہ خدا میں خرچ کرو گے سب پورا پورا ملے گا اور تم پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔
اگر تسلط پسند اور جار طاقتیں اسلامی ملکوں پر حملہ کریں تو کسی بھی منطق کی بنیاد پر یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ مسلمان اغیار کے حملوں اور یلغار کے مقابلے میں خاموش رہیں اور اس سے بے توجہی برتیں یا پھر اپنے دفاع کے لیے کافی حد تک آمادگی نہ رکھتے ہوں۔ اگر مسلمان کمزور ہوں گے اور ٹھوس عزم و ارادے سے آری ہوں گے تو وہ ظلم و ستم کے مقابلے میں ڈٹ نہیں سکتے، لیکن ایسے میں کہ جب وہ بھرپور طاقت و توانائی رکھتے ہوں گے تو پھر دشمن مسلمانوں کی سرزمینوں پر حملے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ در حقیقت یہ آیت مسلمانوں کو دشمنوں کے مقابلے میں پوری طرح سے الرٹ رہنے اور انواع و اقسام کے ہتھیاروں اور وسائل و ذرائع سے مسلح ہونے کا حکم دے رہی ہے۔
سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کی راہ و روش سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے مواقع کا صحیح اور بہتر طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح فوج اور افراد کو منظم کرنے کے سلسلے میں دشمن سے مقابلے کے لیے مناسب زمان و مکان کا انتخاب کرتے اور جنگی حکمت عملی سے استفادہ کرتے ہوئے اس کے ظریف ترین نکات کو بھی مد نظر رکھتے تھے۔ قرآن فوجی آمادگی کا جو حکم دے رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دشمن خدا اور اپنے دشمن کو ڈراؤ، کیونکہ دشمنوں کی اکثریت صرف زبان کی طاقت کو سمجھتی ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ جنگوں اور جھڑپوں میں عوام کی ایک بڑی تعداد کو انواع اقسام کے ہتھیاروں سے ہلاک کر دو، شہروں اور آبادیوں کو ویرانوں میں تبدیل کر دو اور لوگوں کی دولت و ثروت کو لوٹ لو اور ان کی سرزمینوں پر قبضہ کر لو، بلکہ اصلی ہدف و مقصد یہ ہے کہ دشمن ہر جہت سے ڈرے اور پروپیگنڈے، سازش اور جہریت سے خود کو باز رکھے۔ بالفاظ دیگر، اصل مقصد دشمنوں کو جہریت اور وحشی گری سے باز رکھنا اور ان کو اسلامی ملکوں پر حملے سے دور رکھنا اور مسلمانوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہے۔ اس لیے ایک اسلامی حکومت کو مسلم ملکوں کے دفاع کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنی قوت کا استعمال کرنا چاہیے۔ البتہ جارحین کے مقابلے میں مؤثر دفاع کے لیے ضروری ہے کہ فوج کو منظم رکھنے کے ساتھ ہی فوجی آمادگی رکھی جائے اور ساتھ ہی جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہو کر پیہم فوجی مشقیں انجام دی جائیں تاکہ دشمن کے دلوں میں رعب و وحشت پیدا کی جا سکے۔ لہذا یہ فوجی ساز و سامان فیصلہ کن اور دفاعی ہونے چاہیے۔ قطعی طور پر اس حد تک آمادگی کے لیے ایک مضبوط حکومت اور منظم انتظامی ڈھانچے کی ضرورت ہے۔
اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے اس جانب اشارہ کیا تھا کہ حکومت کی تشکیل کی ایک وجہ مظلوموں کا دفاع ہے۔ اسلام ظالموں کے شر کا دفاع کرنے اور محروموں اور ستم دیدہ افراد کی حمایت پر تاکید کرتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر بیعت کرنے والوں کا ہجوم حاضر نہ ہوتا اور مدد کرنے والوں کی طرف سے اگر میرے لیے اتمام حجت نہ ہوتا اور اگر خداوند عالم علماء سے عہد نہ لیتا کہ ظالمین کے شکم سیر ہونے اور مظلوموں کی بھوک پر سکوت نہ کریں تو خلافت کے اونٹ کی لگام اس کی کوہان پر رکھ دیتا، اسے آزاد کر دیتا اور اس سے منہ موڑ لیتا، اور پھر تم لوگ اچھی طرح سے جان لیتے کہ تمہاری یہ دنیا اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ میری نظر میں بکری کی ناک سے نکلنے والے پانی سے بھی زیادہ حقیر اور پست ہے۔ اس بنا پر مردان خدا کے لیے حکومت اور فرما روائی بذات خود ہدف و مقصد نہیں ہے، وہ حکومت کو مطلق العنانیت، طاقت کے اظہار اور عوام کے مال و ثروت اور املاک کو لوٹنے کا وسیلہ نہیں سمجھتے۔ وہ اس وجہ سے حکومت کا اقتدار ہاتھ میں لیتے ہیں تاکہ مظلوموں اور محروموں کی مدد کر سکیں اور لوگوں کے اموال کو غارت گروں اور لوٹ مار کرنے والوں سے محفوظ رکھیں، اور عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو اس بات کی اجازت نہ دے۔ چنانچہ اگر حکومت یہ اقدامات انجام نہ دے تو عوام کے تئیں حکومت کی کوئی ارزش اور قدر و قیمت نہیں ہوگی۔
سامعین، ایک اور نقطہ کہ جو اسلامی حکومت کی تشکیل کی ضرورت کو واضح کرتا ہے، اسلام کا مالیاتی قانون ہے۔ جو مالیات اسلام نے معین کی ہیں وہ صرف غربا اور فقرا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ جمع شدہ اموال کا ایک اہم حصہ حکومت چلانے اور حکومت کی مالی اعانت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مثال طور پر، خمس ایسی آمدنی ہے کہ جو مذہب شیعہ کے اعتقاد کے مطابق انسان کو تجارت، صنعت و حرفت، پیداوار یا دوسرے کام دھندوں سے جو روپیہ پیسہ کمائے، اسی طرح زیر زمین ذخائر اور زمین کے اوپر کی اشیاء کے مفادات سے حاصلہ آمدنی کا پانچواں حصہ سال میں ایک بار دینا ہوتا ہے۔ یہ خطیر آمدنی معاشرے کے ایک مخصوص گروہ کی ضرورتوں کے برطرف کرنے کے لیے ہی خرچ نہیں ہوتی، بلکہ اسلامی حکومت کی مشکلات و مسائل اور اخراجات میں بھی اسے خرچ کیا جاتا ہے۔
یہ مسئلہ خراج پر، یعنی اس ٹیکس پر بھی صادق آتا ہے جو زمینوں سے متعلق ہیں۔ فقہاء اسلام زمین کی بعض اقسام، خاص طور پر ان زمینوں پر کہ جو جنگ میں فتح کی جاتی ہیں، یا وہ زمینیں کہ جو کفار کے ساتھ مصالحت کے نتیجے میں مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہیں، ان پر ٹیکس کو ضروری جانتے ہیں۔ اس قسم کے ٹیکس دریافت کرنے کے لیے ایک منظم حکومت کی ضرورت ہے۔ یہ کام اسلامی کارگزاروں کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ ان ٹیکسوں کو دریافت کریں اور اسے مصلحت عمومی یا عوام کی ضرورتوں میں خرچ کریں۔ اس بنا پر اسلام کے بعض مالیاتی احکام پر عمل درآمد صرف اسلامی حکومت کی تشکیل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
مجموعی طور پر انسان کی زندگی کے مختلف شعبوں میں احکام اسلام پر عمل درآمد کی ضرورت کے پیش نظر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غیبت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں حکومت کی تشکیل ایک اہم اور لازم الاجرا امر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اثر غیبت میں حکومت کی باگ ڈور کن ہاتھوں میں ہو؟ بزرگان دین سے منقول روایات اور متون اسلامی کا تھوڑا سا مطالعہ کرنے اور جائزہ لینے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زمانۂ غیبت میں قیادت و رہبری اور اسلامی حکومت کی سربراہی ایک ایسے فقیہ کے کاندھوں پر ہو کہ جو اسلامی تعلیمات اور زمانے کے مسائل سے پوری طرح آگاہ ہو کہ جسے اصطلاح میں ولایت فقیہ کہتے ہیں۔ ولایت فقیہ کے معنی یہ ہیں کہ اسلامی معاشرے کی حکومت جامع الشرائط اور عادل فقیہ کے ہاتھ میں ہو۔
بلا شبہ اسلامی معاشرے کا نظم و نسق اور شرع مقدس کے قوانین پر عمل درآمد ایک عظیم اور خطیر ذمہ داری ہے۔ دین میں فقاہت اسلامی حکمراں کی شرائط میں سے ہے۔ اسلامی نظام پر حاکم فقی کے جو مفسر قرآن اور احکام کا نافذ کرنے والا ہو، اس کے لیے ہر جہت سے اعلیٰ علمی صلاحیت کا حامل ہونا ضروری ہے، اور ساتھ ہی وقت اور حالات کی ضرورتوں کے مطابق اور علمی روشوں سے استفادہ کرتے ہوئے اسلامی شریعت کے قوانین و احکام کا اس کے خصوصی منابع یعنی قرآن، سنت، اجماع اور عقل سے استنباط کر سکتا ہو۔ یا بالفاظ دیگر، فقی کو چاہیے کہ دینی مسائل میں متبحر اور صاحب نظر ہو، اور نئے پیش آنے والے واقعات یا حالات سے متعلق مسائل میں اسلام کے نظریے کو ترک کر سکے، اور ضروری ہونے کی صورت میں اس کا نفاذ بھی کرے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، امر خلافت کا سب سے زیادہ سزاوار شخص وہ ہے جو لوگوں کے درمیان حکومت سے مربوط مسائل کی نسبت سب سے زیادہ صلاحیت و توانائی اور علم و دانائی رکھتا ہو۔
سامعین، ولی فقیہ کے جس کے کاندھوں پر معاشرے کی قیادت و رہبری کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ دینی احکام و تعلیمات سے پورے طور پر آگاہی و بصیرت رکھنے کے علاوہ انفرادی و اجتماعی زندگی میں اپنی علمی معلومات کو عملی جامہ پہنائے۔ فقیہ عادل کی شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ اپنی دینی ذمہ داریوں کا پابند ہو، نفسانی خواہشات کا تابع نہ ہو، اس سے گناہ اور غیر شائستہ عمل سرزد نہ ہو، اور کوئی بھی واجب ترک نہ کرے، کیونکہ جو نفسانی خواہشات کا تابع ہوگا، گویا حقیقت میں اس نے انہی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، ایسا شخص ہرگز معاشرے کی رہبری و قیادت کے لیے شائستہ نہیں ہے۔ ولی فقیہ کو چاہیے کہ وہ کنجوسی، حسد، لالچ، سستی و کاہلی، تشدد اور فریب کاری سے منزہ ہو، کیونکہ اگر یہ صفات پائی جائیں گی تو خود اس کے لیے اور معاشرے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوں گی۔
اس کے برعکس، ولی فقی کو علمی صلاحیت، عدل و انصاف، تقویٰ، انتظامی صلاحیت، شجاعت، وقت شناسی، مضبوط سیاسی و معاشرتی بصیرت اور قیادت و رہبری کی توانائی جیسی ممتاز خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام سے اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام میں ہم اس سلسلے میں مزید تفصیلی گفتگو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔